الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم برادران عزیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینے حج کے مہینے ہیں قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومہ حج کے متعین تین مہینے ہیں اور حدیث میں ان کی تشریح کی گئی کہ وہ تین مہینے ہیں شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ شوال پہلا مہینہ ہے حج کے مہینوں میں اور ذوالقعدہ دوسرا مہینہ ہے اور آج ذوالقعدہ کی 13 تاریخ ہے تقریبا 10 ہے 10 تاریخ اللہ کے بندے دنیا کے مختلف اطراف سے بیت اللہ شریف کی طرف رما دما ہیں حج کے قافلے ہوائی جہازوں میں پانی کے جہازوں میں گاڑیوں میں پیدل ہر طرف سے قافلے شروع ہو گئے ہیں حج کو جانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی تو ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے اس بیت اللہ کا حج کیا کریں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا تو لوگ پھر آئیں گے پیدل بھی چل کر وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اور جانوروں پر اونٹنیوں پر سوار ہو کر اور ایسی اونٹنیوں پر طویل سفر کر کے وہ دبلی ہو گئی ہوں گی يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ہر راستے سے لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا اور اس وقت سے حج بیت اللہ کا یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا جاری ہو گیا اصل میں تو بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعمیر فرشتوں نے کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر بیت اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور حج کا سلسلہ اسی وقت سے شروع تھا پھر یہ ہوا کہ طوفان نوح، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم نوح پر عذاب آیا اللہ کا اور طوفان آیا پانی کا، تو اس میں آس پاس کے سارے آباد علاقے تباہ ہو گئے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی، عمارت بھی منہدم ہو گئی تھی، اور اثر نو اس دنیا کی آبادی شروع ہوئی، جو لوگ کشتی میں محفوظ ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہیں کی نسلیں چلی، تو صدیاں گزر گئی تھیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت کسی کو یہ معلوم ہی نہیں رہا تھا کہ بیت اللہ شریف کہاں ہے، کس جگہ ہے، پھر اللہ رب العالمین نے کیسا کیسا انتظام کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے اور دودھ پیتا بچہ اسماعیل، حضرت ہاجرہ ان کی بیوی، ان ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلیں، اور براق لایا گیا ان کی سواری کے لیے، یہ وہی جانور ہے جنت کا جس پر سواری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا بیت المقدس کا سفر کیا، اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کا سفر ہوا اور اسی پر واپسی ہوئی، یہ وہ جنت کا جانور ہے جس کا نام ہے براق، یہ بالکل سفید ہے، اور اس پر سواری ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین یہ سواری لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ روانہ ہو جاؤں، پوچھا کہاں کہ پتہ چل جائے گا، بتایا بھی نہیں، یہاں تک کہ یہ چھوٹا سا قافلہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتا بچہ تقریباً 9 مہینے کا اسماعیل علیہ السلام براق پر روانہ ہوئے، کچھ نہیں معلوم تھا کہاں جا رہے ہیں، راستے میں جب کوئی سرسبز و شاداب علاقہ نظر آتا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے جبریل امین سے کہ یہاں اتر جائیں تاکہ نہیں آپ کی منزل آگے، یہاں تک کہ وہ علاقہ آ گیا جہاں بعد میں مکہ مکرمہ کی آبادی اور بستی بننے والی تھی، بستی کا نام و نشان نہیں تھا، خشک پہاڑ، سنگریزوں کی زمین، تپتی ہوئی وادیاں، تپتے ہوئے پہاڑ، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی باغ نہیں، پانی کا کوئی آثار نہیں، زندگی کا کوئی سامان نہیں، یہاں لے کر اتر گئے، حیرت، یہاں کیا کرنا ہے، اور سب سے پہلے فکر ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی ہوئی کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے لیے پانی کا کوئی انتظام کرو، بیوی ہے، پانی کا، ان دونوں کے لیے کھانے پینے کا، زندہ رہنے کا کچھ سامان کرو، مکان بھی نہیں، چھت بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، تو ان کو یہاں چھوڑ کر روانہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اس دور تک ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کوئی آثار نظر آئے زندگی کے، پانی، سایہ، کوئی درخت، کوئی بستی، کوئی انسان، کچھ نظر نہ آیا، حضرت ہاجرہ ان کو دیکھ رہی تھی، وہ چلے جا رہے تھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد یہاں یہ صورت پیدا ہوئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا اور سیدھے چلنے لگے، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر، سیدھے چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر تک تو انتظار کیا کہ کیا قصہ ہے، پھر آبادی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو جواب نہیں دیتے. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی بچوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں، ہمارے حقوق کو پامال کریں گے، ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی ہیں، محبت اور شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے شوہر ہیں، شفقت کرنے والے باپ ہیں. تو یقین ہو گیا کہ کچھ نیا حکم ان کے پاس آ گیا اللہ کی طرف. بیوی تھی نبی، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اگر اللہ کے پاس کوئی، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نیا حکم آ گیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم مطمئن ہو جائیں گے. پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ ہمیں بتا دیں گے آپ کیا کر کہاں جا رہے ہیں. تو اس وقت مڑ کر دیکھا اور کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر شام واپس چلا جاؤں. اللہ کا نبی واپس چلا گیا شام، اور یہاں یہ دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں اور کوئی زندگی کا سامان نہیں. یہ سب تیاریاں کس بات کی ہو رہی تھی؟ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین سے مبعوث کرنا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی نسلیاں پھیلانی تھی، ان کی نسل میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اور آخری رسول کو یہاں سے مبعوث کرنا تھا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر، محسن انسانیت بنا کر. لیکن کس طریقے سے انتظام کیا گیا؟ جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی یا تو نہیں رہا تھا یا خطرہ تھا کہ بند ہو جائے، ماں بیتاب ہو کر دوڑی. ان دو پہاڑوں کے درمیان برابر میں ایک صفا پہاڑ تھا، دوسرا مروا پہاڑ تھا. پہاڑ پر چڑھی جا کر صفا کے پہاڑ پر کہ وہاں سے ادھر دیکھیں، تلاش کریں، شاید کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی پانی، کوئی درخت، کوئی ذرا، کوئی کھیت نظر آ جائے. نظر نہیں آیا تو نیچے اتری، دوسرا پہاڑ مروا کی طرف جانے لگی، تو راستے میں ایسی جگہ آئی کہ اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، بچہ پڑا تھا اکیلا، اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے. تو دوڑی، دوڑ کر پھر مروے پر چڑھی، وہاں بھی کوئی دور تک کوئی آثار زندگی کے نظر نہ آئے. اسی طریقے سے یہ سات چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ نے، اور جب نیچے پہنچتی تھی پہاڑ سے تو وہاں سے اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو ہر مرتبہ دوڑتی تھی. اللہ کو یہ ادائیں پسند آئیں اور اس کو حج کا واجب قرار دے دیا گیا، حج کے اور عمرے کے لیے لازم قرار دے دیا گیا. یہاں تک کہ ساتواں چکر جب پورا ہوا تو دیکھا کہ اسماعیل کے پاس کوئی ہے، جا کر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جہاں اسماعیل نے رو رو کر اپنی ایڑیاں رگڑی تھی پیاس سے، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. یہ اللہ رب العالمین کی رضاقی ہے، رحمت کاملہ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. وہ زمزم جس کا پانی آج تک پوری دنیا میں لوگوں کی روحوں کو سیراب کر رہا تھا, ایسا چشمہ دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا جس کی اس کی کوئی نظیر متعدد وجوہ سے نہیں ہے. زمزم یہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا, زندگی کا سامان ہوا. اس پانی میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اہل مکہ آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر جینا حرام کر رکھا تھا, مصیبت کا وقت تھا, سخت تنگی کا وقت تھا اور صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے اپنی جانیں بچانے کے لیے, جان کے دشمن بنے ہوئے تھے مشرکین مکہ. اس وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ کوئی صاحب ہیں یہاں جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں, وہ ان کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے. 15 دن 15 راتیں انہوں نے چھپ کر اس طریقے سے گزاری کہ سوائے زمزم کے ان کے منہ میں کوئی چیز نہیں پہنچی, سوائے زمزم کے کوئی غذا ہی نہیں پہنچی. اور اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ زمزم صرف پیاس کا علاج نہیں ہے بلکہ اس کے اندر غذائیت بھی ہے, غذا بھی ہے. 15 دن 15 راتیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے گزاری, یہ چشمہ پھوٹ پڑا. یہاں تو آبادی ہونی تھی, سرزمین عرب میں پانی بہت مشکل سے سینکڑوں میل دور کہیں مشکل سے ملتا تھا. ایک قبیلہ بنو جرہم کا پانی کی تلاش میں پھر رہا تھا, جہاں اس کا قیام تھا وہاں کے چشمے بند ہو گئے تھے, اب اس دوسرے چشمے اور دوسرے کنویں کی تلاش میں تھے, تلاش میں پھر رہا تھا. تو اس قبیلے کے کچھ لوگوں نے, بنو جرہم کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ٹٹیری چلی جا رہی ہے, قطار عربی میں اس کو کہتے ہیں, اردو میں ٹٹیری اس پرندے کا نام ہے. اس کی خاصیت یہ کہ وہ پانی کو بہت دور سے دیکھ لیتی ہے اور پانی کی سمت میں سفر کرتی ہے. شکاری لوگ ٹٹیری کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس سے وہ جس طرف چل رہی ہو اڑ کر جا رہی ہو, یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہاں پانی ہے. چنانچہ قبیلہ بنو جرہم اسی رخ پر چل پڑا جس پر ٹٹیری چلی جا رہی ہے. چلتے 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 پتہ نہیں کتنا چلنے کے بعد یہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک خاتون ہے, ایک گود کا بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ہے. حضرت ہاجرہ نے اس کی گرد مینڈ بنا دی تھی. اس قبیلے کے لوگوں نے اجازت لے کر پوچھا حضرت ہاجرہ سے, ہم پانی پی سکتے تھے پی؟ پھر انہیں اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں قیام کر لیں, اجازت دی تھی کہ رہ جاؤ. اب اس طریقے سے بنو جرہم نے یہاں آ کر اپنی پڑاؤ ڈالا اور پھر یہ بنو جرہم یہاں آباد ہو گیا. پھر اسی کی نسلیں یہاں چلتی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں پروان چڑھتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال آ کر اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرتے رہے, یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی بھی ہو گئی اور پھر باپ بیٹے کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی. باپ بیٹے نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو وہ بیت اللہ جس کا نام و نشان مٹ گیا تھا طوفان نوح میں, اس باپ بیٹے کے ذریعے ان کو وہی سے بتلایا گیا کہ یہ نشانات ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں, دیواریں ختم ہو گئی تھیں تو دیواریں اٹھائیں اور بیت اللہ تعمیر ہوا. اور اس وقت پھر یہ اعلان ہوا, اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا, اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا. چنانچہ اب عربوں جتنے عرب ہیں وہ سب بنو اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں. دنیا میں دو ہی نسلیں چلی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، جن میں نبوت آئی ہے. ایسی نسلیں دو چلی ہیں. بنو اسرائیل میں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آئے، اور پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، بہت انبیاء کرام پے در پے آتے گئے. لیکن بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہاں سے تو وہ یکتائے روزگار نبی آنے والا تھا، اسی کا انتظار تھا. وہ جتنے نبی بنو اسرائیل کے آئے تھے وہ خبر دیتے چلے آئے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو رحمت للعالمین ہوگا، سید الانبیاء ہوگا، سید الاولین والآخرین ہوگا، اور آخری نبی ہوگا. وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. غرض یہ بیت اللہ شریف اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ نے مقناطیس رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو کچھ دعائیں کی تھی جو قرآن کریم میں مذکور ہیں. ہر دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. لوگوں کے دلوں کو آپ مائل کر دیجیے اہل مکہ کی طرف. اور فضل افیدت من الناس تحویل ورزقهم من الثمرات، اور ان کو پھلیں پھل عطا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے. تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ میں کیسی کشش رکھی ہے ذرا دیکھے تو صحیح. اس زمانے میں کوئی اوپر جا کر ایسی جگہ دیکھے جہاں سے سارا منظر دنیا کا نظر آ رہا ہو تو معلوم ہوگا کہ ایک مقناطیس ہے بیت اللہ شریف، اور لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں ہر طرف سے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی. تو یہ حج بیت اللہ کا مہینہ ہے ذوالقعدہ. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ پرانی باتیں تھیں، اب تو الحمدللہ وہ باتیں ختم. ہندوؤں کے پڑوس کی وجہ سے مسلمانوں میں طرح طرح کی باتیں داخل ہو گئی تھیں. ایک بات یہ بھی داخل تھی کہ ذوالقعدہ جو ہوتا ہے یہ برکتوں والا مہینہ نہیں ہوتا بلکہ منحوس سمجھتے تھے، کہتے یہ خالی کا مہینہ ہے. لیکن قرآن نے حدیث نے تو بتلایا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور جب حج کا مہینہ ہے تو یہ برکتوں سے مالا مال مہینہ ہے، اس میں تو سفر ہوتا ہے بیت اللہ شریف. قرآن کریم میں فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت، حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو بھی وہاں کی جانے کی طاقت رکھتا ہو جسمانی طور پر اور مالی طور پر، اتنے پیسے ہوں کہ وہاں جانے آنے کا خرچہ وہ اٹھا سکے، جسمانی طور پر اتنی طاقت ہو کہ وہ یہ سفر کر سکے، تو اس کا حج فرض ہو جاتا ہے. اور پھر حدیث میں آئے کہ جس شخص من لم یمنع حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر اس کو نہ تو کسی فخر و فاقے نے روکا، نہ بات کسی ظالم حکومت نے روکا، نہ کسی سخت مرض نے روکا، اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا تو اللہ کو پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی اور عیسائی ہو کر مرے. یہ بہت بڑی سخت وعید ہے. جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے ان پر فوری طور سے حج ادا کر دینا لازم ہے. بعض لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ حج ذرا اور بڑے ہو جائیں جوان، بڑھاپا جب آئے گا تو اکٹھے جا کر توبہ کر لیں گے گناہوں سے. نہیں، بعض لوگ سوچا کرتے ہیں مکان بنا لیں تو پھر حج کو جائیں گے، بعض سوچا کرتے ہیں کہ بے بچوں کی بیٹیوں کی شادیاں کر لیں تو حج کو جائیں گے. خوب سمجھ لیجئے، یہ سب باتیں ایمان کی کمزوری کی ہیں. حج کو جاؤ گے سارے کام بھی اللہ تعالیٰ کرا دے گا اس کی برکت سے. حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. جب وقت آ جائے حج کا، جس سال آپ حج، آپ پر حج فرض ہے اور یہ حج کا زمانہ اب آ گیا، تو اگر سخت عذر رکاوٹ پیش نہ آ جائے، سخت بیماری حکومت کی رکاوٹ یا کوئی فقر و فاقہ اچانک پیش آ گیا، اس اگر ایسا نہیں ہوا تو حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں. بعد میں تاخیر کے بعد اگر حج کر بھی لے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا، فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کا گناہ ہوگا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، تاخیر کی معافی مانگنی پڑے گی. تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جس کو جلدی جتنی جلدی کر سکے وہ کر لینا چاہیے. بعض لوگ سوچا کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری اولاد ہماری طرف سے کر لے گی، کیا پتا اولاد بھی کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا نہیں پتا، کیا پتا کہ اولاد بھی زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی. جو کام آدمی اپنے زمانے میں کر جائے تو کر لے. اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لیتا ہے پکا، اور اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دے جتنی بھی ممکن ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حج سے محروم نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. تو کچھ باتیں تو یہ حج کے بارے میں میں نے اس بات سے عرض کی ہیں کہ یہ مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، حج کے سفر چل رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں وہ ملعون فلم کا چل رہا ہے، جس نے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو لہو لہان کیا ہے، روحوں کو بے چین کر دیا ہے. اس سلسلے میں ایک چیز آپ حضرات کے علم میں لانا، امید ہے کہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ پچھلے 3 روز کے اندر اندر سندھ کے گورنر نے پہلی ایک کانفرنس بلائی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء جمع تھے گورنر ہاؤس میں، اور اس میں یہ مشورہ رکھا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اس میں یہ طے ہوا کہ ایک تو یہ بات طے ہوئی کہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ خدا کے لیے آپ اس میں ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹیں اور ایک دوسرے کی املاک کو تباہ نہ کریں، اس سے تو وہ پادری اور زیادہ خوش ہوگا کہ تو بہت اچھا طریقہ مسلمانوں کو مروانے کا کہ توہین کرتے رہو ان کے رسول کی، پھر ایک دوسرے کا گلے کاٹیں گے. تو ایک تو خیر یہ بات تو سبھی کہتے ہیں، بڑی اہم باتیں جو طے ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کے کونسل جنرلوں کو اور سفارتکاروں کو جمع کیا جائے علماء کے ساتھ، ملاقات کرائی جائے، جس میں مغربی ممالک کے کونسل جنرل صاحبان بھی ہوں. چنانچہ اس کانفرنس کے 2-3 دن کے بعد ہی، ابھی 3 دن پہلے یہ کانفرنس، منگل کو کانفرنس گورنر ہاؤس، اور اس میں صوبہ سندھ کے اعلی حکام بھی، گورنر اور وزیر اعلی بھی تھے، اور فوج کے بھی ذمہ دار بہت سے افسران تھے، انتظامیہ کے افراد تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، مذہبی برادری کے بھی سیدھا سیدھا چند نمائندے تھے، اور عدلیہ کے بھی ریٹائرڈ جج صاحبان تھے، ماہرین قانون تھے، اور مسلم ممالک کے کونسل جنرل صاحبان بھی تھے، اور مغربی ممالک کے کونسل جنرل صاحبان بھی تھے غیر مسلم ممالک، امریکی کونسل جنرل بھی تھے، برطانیہ کے کونسل جنرل بھی تھے اور دوسرے مغربی ممالک بھی. گورنر نے یہ کام بڑا اچھا کیا، ہمارے مشورے سے کیا تھا. ایک بات یہ تھی اور اسی مجلس میں جو علماء کے ساتھ پہلے کر چکے تھے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان سب کو جمع کر کے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اقوام متحدہ کے ذریعے ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں کسی نبی، جس میں یہ بات طے ہو کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول یا کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کو بدترین جرم قرار دیا جائے تو ان کے سامنے یہ تجویز دے رکھی جائے. چنانچہ منگل کے دن 3 بجے سے یہ اجلاس، یہ کونسل جنرل صاحبان کے ساتھ یہ بڑا اجلاس شروع ہوا، تقریباً مغرب تک جاری رہا. اس میں گورنر صاحب نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ میرا ابتدائی خطاب ہوگا تو اس کے بعد پہلا خطاب میں چاہتا ہوں کہ آپ کر دیں اور ایک بنیادی ایک باتیں لوگوں کو بتلا دیں. یہ باتیں میں اس بات سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑا اہم اجلاس ہوا یہ اور تعمیر معیاری انداز کا ہوا، لیکن میڈیا نے اس کی خبریں نہیں دی سوائے غیر مؤثر انداز کی کچھ خبروں کی. اس واسطے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا موقف اور ہمارا موقف ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پادری نے جرم کیا اور فلم دکھانے والوں نے جرم کیا، لیکن اس کے سزا بھائی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کیوں دیتے ہو؟ یہ کہاں کا کچھ ہے؟ یہ تو سازش ہے دشمن کی، دشمن کی سازشوں میں کھیلنا کے مترادف ہے. آپ اس میں ایک دوسرے کے گھر جلا دو، یہ تو خیر بات کیوں ہوئی. میں نے جو باتیں کہیں اس سے میں نے یہ کہا کہ آپ تو پرا ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اس وقت یہاں. اسلام میں مہمان کا اکرام کی تعلیم دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موطن انسانیت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرو. جس شخص میں ایمان رکھ جو اکرام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ سفیر کا احترام ہوتا دوسری قوموں کے سفیر کا. چنانچہ آپ بھی سفارتکار ہیں، ہم آپ کا مزید اکرام کے ساتھ یہاں خیر مقدم کرتے ہیں. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ اس وقت ہم اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ توہین رسالت کا چل رہا ہے. اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب ہے، دنیا کی کل آبادی 6 ارب، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا 4th انسان مسلمان ہے. مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیمات میں اور دینی اعمال میں اگر کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، شراب پیتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن ایمان رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موطن انسانیت ہیں ان پر ان کی ادنا توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کام اور اس کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل دینے کو، اپنی جان کی قربانی دینے کو بھی سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہے. اور میں نے کہا یہی سب جذبات اس وقت ہمارے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ حیات نہ سمجھتا ہوں. جب یہ بات ہے تو یہ جو متعدد بار بار توحید رسالت کا ارتکاب ہو رہا ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کو مستعین کرنے کا خطرناک راستہ ہے. ہم بے چین ہیں، ہم غمگین ہیں، ہم اشتعال میں ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بے چینی میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے. لیکن اب آپ سے ہماری امید بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس صورت حال کا تفوت کی پوری روداد آپ اپنی حکومتوں کو پہنچائیں گے. صورت حال اب یہ ہے کہ اصل بے چین ہے، مار دے یا مر جائے یہ اس کا جذبہ ہے، لیکن شریعت نے اس کے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں. لیکن اب عوام کو شریعت قوانین کا پابند کرنا بھی علماء کے لیے آسان نہیں رہا. اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا اور جاری رہا تو دنیا کا امن پہلے ہی خطرے میں پڑ چکا ہے، آئندہ بھی یہ خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ کے ملکوں کے درمیان جنگ بھی چھڑ جائے گا. اس واسطے کہ کوئی مسلمان کیسا بھی کمزور سے کمزور مسلمان ہو، شان رسالت میں ادنا توہین کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، ناقابل برداشت کروں. اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ جب 1.5 ارب مسلمان مستعیل ہیں تو یہ واقعات اگر جاری رہے تو تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو جائے اور دنیا پورے ایک نئے بھونچال کا شکار ہو. اس واسطے اگر آپ حضرات دنیا کے امن و امان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اتنے خوفناک جنگوں سے اس دنیا کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ایک تجویز اور وہ یہ کہ اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے اندر یہ طے ہو کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول یا کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین بین الاقوامی طور پر بدترین جرم ہو، اور اگر کوئی مجرم اس کا مرتکب ہوگا تو اس کو عبرتناک سزا دی جائے. ہم نے کہا کہ اب تک یہ باتیں آتی رہی ہیں کہ صاحب بعض ممالک کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے آتی رہتی ہے کہ صاحب ہم ان پر پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے یہاں آزادی ہے، آزادی صحافت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، ہم لوگوں کو اظہار رائے سے روک نہیں سکتے، صحافیوں کو اپنے قوانین کا پابند نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتلائیں کہ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی مذہب اپنے شہریوں کو اور اپنے صحافیوں کو اور لوگوں کو غیر محدود آزادی دے رکھی ہے کسی نے؟ غیر محدود آزادی کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی ملک دے نہیں سکتا اپنے عوام کو. کیا آپ کے ملک میں کسی کے ملک میں قومی پرچم کو آگ لگائیں توہین کرنے کے لیے تو کیا یہ قابل سزا جرم نہیں ہوگا آپ کے یہاں؟ اسی طریقے سے کوئی فوج کا جنرل اعلان بغاوت کر دے ملک کے خلاف اور آئین کے خلاف تو کیا یہ موجب سزا نہیں ہوگا؟ جب وہ موجب سزا ہو سکتا ہے تو موسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کوتاہی پر پابندی کیوں نہیں لگائی جا سکتی؟ پھر میں نے کہا ایک بات اور ہے جس کا کوئی اور بھی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ یہ کہ یہودیوں نے اپنے مذہبی وقار کے تحفظ کے لیے بولو کاف کے خلاف بولنے کو قابل سزا جرم بنوا رکھا ہے، اقوام متحدہ کے بنیاد پر بین الاقوامی جرم بنا رکھا ہے. بولو کاف کیا ہے؟ کاف ان جو یہودیوں پر جو مظالم ہوتے تھے مظالم، اور جرمنی میں خاص طور سے ہوتے تھے ہٹلر کے زمانے تک، وہاں تو ہوٹل پر لکھا ہوا ہوتا تھا ریسٹورینٹوں پر، ریسٹورینٹ کے دروازے پر، کے اندر کتے اور یہودی کا داخلہ ممنوع ہے، تو ان کے ساتھ تھا، سختیاں ہوتی تھیں، ان کی حرکتیں بھی ایسی تھیں، تو پھر ان پر سختیاں بھی ہوئیں، پھر ان سختیوں کو انہوں نے بڑے بڑے معالغوں کے ساتھ بیان کیا، اس میں اور زیادہ بیان کیا، تو اس زیادہ بیان کرنے کے خلاف بعض لوگوں نے آواز اٹھائی کہ مظالم ہوئے مگر اتنے نہیں ہوئے، ایسے نہیں ہوئے، تو جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان کے خلاف قانون بنایا گیا، ہولوکاسٹ سے متعلق قانون، وہ یہ کہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں ان مظالم کے، کہ ہولوکاسٹ کے خلاف ہو تو ہولوکاسٹ کے واقعات کے اگر کوئی انکار کرے تو وہ قابل سزا جرم ہے۔ آج وہاں مغربی ممالک کے اسکولوں میں بچوں کو وہ سبق پڑھایا جاتا ہے، قانون پڑھایا جاتا ہے، تو جب یہودیوں کے مذہبی وقار کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون ایک مذہب کے لیے بنایا جا سکتا ہے، میڈیا کو پابند کیا جا سکتا ہے، صحافیوں کو اور سیاسی لوگوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ الحمدللہ پھر یہی بات ہمارے سب ساتھیوں نے کہی، تمام مکاتب خود علماء نے کہی، تاجر برادری نے بھی یہی کہی، اور پھر مسلم ممالک کے جو کونسرجن صاحبان تھے انہوں نے بھی یہی کہی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم یہ بات اپنی حکومتوں کو پہنچائیں گے، امریکی کونسل جنرل نے اور برطانیہ کے کونسل جنرل نے بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت توجہ سے آپ کی سب باتیں سنی ہیں، اور ہم ان آپ حضرات کے غم میں شریک ہیں، اور ہم یہ ساری باتیں اپنی حکومتوں کو پہنچائیں گے۔ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایسا قانون بنے جو تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں پوری دنیا پر نافذ ہو سکے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے۔ ایک اعلان ہے بھائی، آج ہم نے وقت بہت دے دیا، بات اصل میں جب چل پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تو بات لمبی ہو گئی، تو خیر اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی ہے، اور وہ یہ کہ حسب سابق جامعہ دارالعلوم کراچی یہاں کورنگی میں، اور مسجد بیت المکرم گلشن اقبال میں، اور دارالعلوم نانک باڑے میں حصص قربانی کا انتظام کیا گیا ہے، اجتماعی قربانی کا، گائے کا ایک حصہ 7,000 روپے طے کیا گیا ہے، جامعہ دارالعلوم کورنگی میں کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے بکنگ کا آغاز ہوگا، استقبال جامعہ کل سے بکنگ یہاں جاری شروع ہو سکے گی ان شاء اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔